ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النذير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويجزى المستغفرين ويغلق ملوكهم ويستخلف آخرين. والصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين نبينا سيدنا أبي القاسم محمد. وأرواحنا لتراب مقدم الفدا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في كتاب الحكيم والقرآن المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. صلوات الله وسلامه
على
محمد. قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ تم گمان نہ کرو کہ جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں
مردہ ہیں بلکہ زندہ ہیں اور خدا کے نزدیک رسک بھی پاتے ہیں. برحال ہمارا موضوع کربلا راہ ہدایت ہے. اسی عنوان سے ہمیں پہلے یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو راستہ ہے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا, آیا یہ راستہ حق کا راستہ ہے کہ نہیں ہے. کیونکہ جب تک ہم اس راستے کو نہیں سمجھیں گے ہم اس کو فالو نہیں کر سکتے. ذکر کرتے ہیں اٹھ کے چلے جاتے ہیں, اگر ہماری زندگی میں تبدیلی نہیں آتی تو پھر ذکر صرف یہ زبانی ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ذکر ابھی ہمارے قلب میں اتر نہیں پایا, اور قلب میں اترنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان با معرفت اور با عمل ہو کر اپنے قدموں کو آگے بڑھائے. اور اس کے لیے بہت ضروری ہے کیونکہ دشمن, اور سب سے بڑا دشمن جس کو قرآن کہتا ہے کہ شیطان ہے, اس نے قسم کھائی ہے کہ میں صراط مستقیم پر بیٹھوں گا, یعنی جو ہدایت پا رہا ہوگا میں اس کو گمراہ کروں گا. شیطان اس کو گمراہ نہیں کرتا کہ جو آلریڈی گمراہ ہے یا غلط راستوں میں ہے, شیطان اس کو گمراہ کرتا ہے کہ جو سیدھے راستے کی طرف ہے. اور سیدھے راستے پر شیطان جو ہے وہ گمراہ کرنے کے لیے بیٹھا ہے. تو اب جو بھی راستے ہیں, جتنے بھی راستے ہیں کہ جو ہدف الہی کی طرف جاتے ہیں, شیطان وہیں پر بیٹھا ہوا ہے. بہت افسوس کے ساتھ کہ ہماری عزاداری, ہمارے یہ جو تبلیغ کا طریقہ ہے, اس کو بھی بہرحال کسی طریقے سے دشمن نے کوشش کی ہے, اور بہت کوشش کی, اور اس کے بعد اس کو ہائی جیک کرنے کی, اور کافی حد تک وہ کامیاب بھی ہو گیا ہے. آپ کے سامنے موجود ہے, سب سے زیادہ آپ ہی کے شہر میں مشکلات ہیں, پوری دنیا میں شاید کہیں اور بھی ہوں لیکن سب سے زیادہ مشکلات یہاں دیکھنے میں آتی ہیں. دو طرح کے طبقے جنم لے چکے ہیں. مسئلہ یہ ہے, ایک کہتا ہے کہ صرف فضائل پڑھو, دوسرا یہ کہتا ہے کہ صرف تبلیغ کرو. اب بات یہ ہے کہ آیا فضائل کہتے کسے ہیں یہ اس کو بھی نہیں پتا جو پڑھ رہا ہے, اور جو یہ کہتے ہیں کہ صرف تبلیغ کرو اس کو بھی نہیں پتا کہ تبلیغ کیا کرنی ہے. مطلب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نماز حسین سے جدا ہو, یعنی حسین کی ذات میں نماز ہے, یعنی نماز بغیر ولایت کے قبول نہیں, تو میں کیسے نماز کو حسین سے چھوڑ کر ادا کر سکتا ہوں, اور کیسے میں حسین کا ہو کر نماز کو چھوڑ سکتا ہوں. یعنی یہ دو ایسی چیزیں ہیں کہ جو اصل میں وجود ہی نہیں رکھتی مگر اس کو وجود لایا جا رہا ہے. یعنی بہت بابصیرت ہے, موضوع تھوڑا سا سخت ہے بہت معذرت کے ساتھ, لیکن کیونکہ جوان ظاہر ہے, کیونکہ جوان جذبات ہیں, جوان کے اندر جو ہے وہ فکشن ہے، جوان جو ہے وہ بہت مورل چاہتا ہے، بہت اس کی بہت جلدی چیزوں کو ابزارو کرتا ہے، اس لیے آپ دیکھیں کہ سب سے زیادہ ہالی ووڈ جو موویز بناتا ہے اس کا جو آڈینس ہے وہ ینگسٹر ہے. کیوں؟ کیونکہ جوان بہت جلدی چیزوں کو قبول کر لیتا ہے، اس کے دل میں ارمان ہیں، خواہشات ہیں، اس لیے اس کو گریب کرنا آسان ہوتا ہے. تو اس لیے زیادہ میری آڈینس جوان ہی ہے، بہت معذرت کے ساتھ بزرگوں سے کہ بہرحال بہت ساری چیزیں ایسی گفتگو میں ہوں گی جن کا تعلق جوان سے ہے، کیونکہ جوان امپورٹنٹ ہے. کیوں امپورٹنٹ ہے؟ ہر چیز کا ہدف ہے. آج روز جمعہ ہے، ظہور کا متوقع دن ہے. آج ہمارے دلوں کو اداس ہونا چاہیے کہ آج جمعے کا دن تھا، امام نے ظہور نہیں کیا، میں نے کیا کیا ہے. جوان مہم ہے. یہ جوان اگر صحیح منتظر بن جائے تو امام ظہور کر جائیں گے، مگر اسی جوان کو صحیح منتظر نہیں بننے دینا. یہ کمال ہے اس دشمن کا کہ جس نے ہمیں ایسا کیا ہے کہ شاید ہم سیدھے راستے پر ہیں مگر ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ ہم سیدھے راستے پر ہیں. آئے کربلا، کربلا بتائے گی سیدھا راستہ کیا ہے. قرآن میں ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اہدنا الصراط المستقیم، سورہ ہم ہر نماز کے اندر پڑھتے ہیں، اے پروردگار مجھے سیدھے راستے پر قائم رکھ. سیدھا راستہ کون سا راستہ ہے؟ انعمت علیہم، کہ جس پر پروردگار تو نے اپنی نعمتوں کو تمام کیا، جن پر تو نے اپنی نعمتوں کو بھیجا انہی کا راستہ سیدھا راستہ ہے. اب نعمتوں کو پروردگار کہاں تمام کر رہا ہے؟ سورہ مائدہ میں پروردگار کہتا ہے کہ نعمتوں کو صالحین پر، نبیین پر، صدیقین پر اور شہداء پر، شہداء پر نعمتوں کو تمام کیا ہے پروردگار نے. یعنی امام حسین علیہ السلام نے ایسا کام کیا کہ ہم لوگوں کو نبیوں کی صف میں، صالحین کی صف میں، صدیقین اور شہداء کی صف میں لا کر کھڑا کر دیا ہے. یعنی امام حسین، آپ، میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ ان ایام کو ہلکا مت لیں، ان ایام کو بہت نعمت لیں. یہ ایام، یہ عزاداری، یہ ماتم ہمیں بہت اوپر لے کے جا سکتی ہے. کیوں؟ کیونکہ یہی وہ ایک ذریعہ ہے پوری تاریخ کے اندر کہ جب بھی دین میں مشکل آئی ہے حسینیت نے دین کو بچایا ہے. امام حسین نے، میں نے کل بھی عرض کیا کہ ایسا کام کیا تھا کہ جو تاریخ کے ان تاریخوں میں نہیں بند ہوا، بلکہ تا قیامت تک کی یہ ایک مشعل راہ ہو گئی ہے. امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ امام خمینی سے کسی نے کہا کہ آپ گریہ کرنے والی قوم ہے، کیونکہ ماتم عزاداری ہوتی تھی، روتے رہتے تھے، تو کہا کہ آپ تو گریہ کرنے والی قوم ہے. یو آر دا ٹیئرز، یعنی صرف آپ کے پاس کیا ہیں؟ آنسو ہیں صرف آپ کے پاس. تو امام خمینی فرماتے ہیں کہ ہم نے ان آنسوؤں سے 2500 سالہ بادشاہت کو اکھاڑ پھینکا ہے. عزیزان محترم، یہ امام حسین پر آنسو اتنے آسان آنسو نہیں ہیں، یہ ہر کسی کے نصیب، لیکن با بصیرت ہو کر، لیکن با عمل ہو کر. جب تک عمل نہیں ہے، کربلا میں کون پہنچا ہے؟ 28,000 مختلف روایتیں ہیں، کم سے کم 18,000 خط کوفیوں نے بھیجے امام کو، مگر کتنے آئے امام کے پاس؟ کتنے آئے امام کے پاس؟ کیونکہ عمل ضروری ہے. جمعے کا دن ہے، کیونکہ ظاہری گفتگو کوشش ہوگی کہ وقت کے امام کو یاد کیا جائے. ہم اپنی دعاؤں میں، اپنی نمازوں میں الاجل الاجل کرتے ہیں. خوب، کیا یہ خدا نخواستہ، خدا نخواستہ یہ کوفیوں کی طرح نامہ تو نہیں ہے، لیٹر تو نہیں ہے کہ امام کو تو بلا رہے ہیں مگر خود ہم تیار ہیں، خود ہم آمادہ ہیں، ریڈی ہوئے ہیں؟ اب ذہن میں آتا ہے بہت سے لوگوں کو، جو کہ یہ بھی ایک سوچ ڈالی جا رہی ہے کہ نہیں، جب امام آئیں گے تو سب ٹھیک ہو جائے گا، امام آئیں گے خود بخود سب ٹھیک ہو جائے گا. تو اگر سب کچھ خود بخود ہی ہونا ہے تو پھر امام ابھی تک کیوں نہیں آ رہے؟ بھائی کیوں انتظار کر رہے ہیں امام؟ آخر کیوں؟ ان کا کیا قصور تھا جو 700 ہجری میں تھے؟ ان کا کیا قصور تھا جو 600 ہجری میں تھے، 800 ہجری میں تھے، 900 ہجری میں تھے؟ آخر 1400 سے اوپر ہجری آ گئی، وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ دیکھیں، کوئی بھی انسان جو خیال سوچتا ہے، خیال آتا ہے، خیال جنم لیتے ہی ذہن کے اندر ضروری نہیں چیزیں متوقع ہو جائیں، وجود میں آ جائیں. مثلا مجھے خیال آیا مجھے بھوک لگ رہی ہے، اب میں کیا کروں گا؟ صرف سوچوں گا تو کیا کھانا میرے سامنے حاضر ہو جائے گا؟ نہیں، مجھے اس کے مقدمات کو، سٹیپس کو کرنا پڑے گا. جانا پڑے گا, کچھ لانا پڑے گا, کچھ پکانا پڑے گا, کچھ خریدنا پڑے گا, پھر کہیں جا کر وہ میرا خیال پورا ہوگا. یعنی خیال کو پورا کرنے کے لیے زمان کی ٹائم لائن امپورٹنٹ ہے. یہ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ امام کے لیے تو ہم انتظار کرتے ہیں مگر ہم کچھ کر نہیں رہے, بغیر زمانہ گزرے ہم کیسے اپنے امام کے لیے تیار ہو سکتے ہیں؟ عزیزان محترم, سوچنے کا لمحہ ہے آزادار, ایام عزا ہمیں تفکر کے لیے ہیں, نہ صرف ہم بیٹھے اور خدا نہ خواستہ واہ واہ کریں اور اٹھ کر چلے جائیں, صفے ماتم چھوٹیں اور آنسو پوچھے اور چل دیے, نہ دعا نہ سلام. نہیں, یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں سے انسان با عمل اور با ایمان ہو کر اٹھ کر جائے. یعنی وہ جگہ ہے کہ جب انسان یہاں سے جائے تو اس کی روح پرواز کر چکی ہو, تاکہ وہ اپنے آپ کو اس قابل سمجھے. یہ جو راستہ امام حسین علیہ السلام نے اپنایا, یہ ہدایت کا راستہ تھا, یہ شہدا کا راستہ ہے, یہ صدیقین کا راستہ ہے. پروردگار قرآن میں ارشاد فرماتا ہے, اتقوا اللہ کونوا مع الصادقین, اللہ کا تقوی اختیار کرو تاکہ صادقین میں سے ہو, تاکہ سچوں میں سے ہو. اب سچے کے لیے کیا ہے؟ انسان تقوی اختیار کرے. تقوی کسے کہتے ہیں؟ تقوی کی بارہ مختلف چیزیں, تقوی ایک بار ترجمہ قرآن کے اندر ہوتا ہے کہ اللہ سے ڈرو, جبکہ شہید متحری کہتے ہیں کہ یہ ترجمہ صحیح نہیں ہے, مگر کوئی اللہ سے بھی ڈرتا ہے؟ آپ بچے کو یہ سکھا دیں گے اللہ سے ڈرو تو وہ تو ڈرنے کی چیز ہے کوئی, یعنی میں ڈرتا رہوں ساری زندگی؟ نہیں, پرہیزگاری اختیار کرو, یعنی اپنے آپ کو روکو. کس چیز سے روکو؟ جس سے تمہارا رب راضی نہیں ہے. بچے کو جب آپ دکھاتے ہیں کہ یہ آگ ہے, آگ سے ڈرو, نہیں, بچہ نہیں سمجھتا. جب آپ تک آپ اس کو دکھاتے ہیں کہ یہ نقصان دہ ہے, اس کو ہاتھ لگا کے دیکھو تو پتہ چل جائے گا, اور بچہ پوری کوشش کرتا ہے. جب آپ اس کو کہتے رہتے ہیں پلگ میں ہاتھ نہیں لگاؤ, جب تک اس کو ایک دفعہ کچھ ہوتا نہیں ہے وہ چھوڑتا نہیں ہے. کیونکہ ہم لوگ جب تک عین الیقین نہیں ہو جاتا کسی بات پہ عمل نہیں کرتے. بہت ضروری ہے ہم اپنے آپ کو روکیں. کس سے روکیں؟ جس سے ہمارے پروردگار نے منع کیا ہے. تو یہ پہلا اسٹیپ ہے کس صف کے لیے؟ سچا ہونے کے لیے, صدیقین ہونے کے لیے. آئیں روایتوں کی روشنی سے سہارا لیتے ہیں, دیکھیں کہ تقویٰ کس طرح اختیار کیا جاتا ہے. درود بھیجو محمد و آل محمد, صلی اللہ علیہ وسلم. امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتا, اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرج. امام ارشاد فرماتے ہیں دو مختلف روایتیں, کانٹینٹ ایک ہی, ایک روایت بہت طولانی ہے, ایک یعنی بہت لمبی ہے, ایک روایت چھوٹی ہے. ایک پارٹ اس کا جو ہے وہ جو دونوں میں کامن ہے وہ میں آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں. تین سٹیپ امام نے بتائے ہیں بندگی کے لیے. دیکھیں کربلا پہنچنے کے لیے شرائط ہیں, اس شرط پہلی شرط جس کے لیے امام حسین نے اتنا کمال کیا وہ بندگی ہے. اور اب بندگی کے لیے تین سٹیپ میرے مولا بتا رہے ہیں. کیا بتا رہے ہیں؟ کہ پہلا سٹیپ یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو کسی چیز کا مالک نہ سمجھے, یعنی جو کچھ میرے پاس ہے میں اس کا مالک نہیں ہوں. اب میرے پاس کیا ہے؟ میری اولاد ہے, میرا مال ہے, میری دولت ہے, میری اپنی جان ہے, میرا سب کچھ ہے. امام فرما رہے ہیں کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے تم اس کے مالک نہیں ہو. جب انسان کسی چیز کا مالک نہیں ہوتا تو اسے دیتے ہوئے آسانی ہوتی ہے. بھائی اگر آپ بول دیں گے یہ پیسے میرے ہیں تو آپ سے کوئی ضرورت مند آ جائے تو آپ کو کیا خوف ہوگا کہ اگر یہ میں نے اس کو دے دیے تو میرے پاس کیا بچے گا؟ یہ تو میں نے کمائے ہیں, یہ تو میرے لیے ہیں. یہی تو عزیزان محترم کربلا درس دیتی ہے کہ جو کچھ تھا اصلی مالک کو دے دیا. کربلا یہ سب سے بڑا درس ہے. یعنی یہاں سے اٹھ کر جا کر اگر ہم بندے نہ بن پائیں تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے عزیزان محترم, ثواب لے کر کہاں جائیں گے؟ دوسروں کی طرح تھوڑی ہے, یہ کہہ دو تو اتنے پہاڑ مل جائیں گے, اتنے پہاڑوں کو کہاں رکھیں گے, جگہ ہوگی تو پہاڑوں کو سبحان اللہ کے رکھیں گے. بات یہ ہے کہ جب تک عملاً بندے نظر نہیں آئیں گے تو کیا فائدہ؟ یعنی آپ حج کا طواف کر رہے ہوں, کربلا میں وقت کا امام پیاسا ہو, خوب کیا فائدہ آپ کے ان حج کے طوافوں کا؟ تو بات وہی ہے, بندے یعنی میں غلام ہوں, وہ مالک ہے. مولا کائنات مانا جاتے امام علی میں ارشاد فرماتے ہیں, مولا یا مولا انت المولا ان العبد وحل یرم العبد الا المولا, کہ میرے مولا تو میرا مولا ہے, تو میرا آقا ہے, میں تیرا بندہ ہوں, مگر کیا تو اپنے بندے پر رحم نہیں کرے گا جبکہ تو میرا مولا ہے؟ مولای یا مولا انت الرازق علی المرزوق وحل یرم المرزوق علی الرازق، کہ پروردگار تو رازق ہے، میں مرزوق ہوں، میں رزق لینے والا ہوں، مگر کیا تو رحم نہیں کرے گا کہ جبکہ تو رازق ہے میں تیرا مرزوق ہوں؟ یعنی مولا کائنات، وہ مولا کہ جس کے لیے عبادت ایسی کہ اگر تیر بھی نکالنا ہے تو حالت عبادت میں نکالنا ہے، یعنی بندگی کا تقاضا ہے کہ جب اپنے مالک کے آگے کھڑا ہوا ہے تو پھر دنیا میں کس چیز کی طرف توجہ نہیں ہے. عزیزان یہ بہت امپورٹنٹ ہے، ہماری نمازیں کیسی ہیں، ہم اپنی نماز پہ کیا توجہ ہے. مثال کے طور پر آپ اپنے جو بھی یہاں پہ جاب کرتے ہیں، اپنے آفس جاتے ہیں، آپ کا سی او آپ کو کال کرے، آپ کتنے اٹینشن ہوتے ہیں، اپنی ٹائی چیک کرتے ہیں، اپنا کوٹ چیک کرتے ہیں، اپنی پریزنٹیشن چیک کرتے ہیں، اپنی رپورٹ چیک کرتے ہیں، کچھ بھی پوچھ سکتا ہے، کچھ بھی پوچھ سکتا ہے، کتنے اٹینشن. کیا وہاں پر آپ کھڑے ہوں اور آپ کا ذہن آپ کے گھر میں ہوتا ہے، آپ کا ذہن کہیں اور ہوتا ہے، فٹ بال کے میچ میں ہوتا ہے، کرکٹ کے میچ میں ہوتا ہے؟ کیوں؟ باس سامنے ہے، اٹینشن رہنا ہے. چھوٹی سی مثال ہے، پانچ وقت کی نماز میں کتنے منٹ ہم اتنے اٹینشن ہیں. چوتھا، امام سے روایت ہے، راوی کہتا ہے نماز کی حالت میں تھے، ابا ہٹ گئی. میں نے کہا نماز کے بعد؟ یہ ابن رسول اللہ، آپ کی نماز میں ابا ہٹ گئی تھی، آپ نے صحیح نہیں کیا. کہا کہ تو نہیں جانتا میں کس کے سامنے حاضر تھا. کہا یا رسول، یا ابن رسول اللہ، اگر آپ کی یہ حالت ہے تو پھر ہماری نمازوں کا کیا ہوگا، ہماری نمازیں تو ایسی نہیں. تو مولا فرماتے ہیں کہ تم مستحبات سے، نوافل سے اپنی نمازوں کو جبران کرو، یعنی کمپلیٹ کرو تاکہ اس مقام پر آ سکو. یعنی جب اپنے رب کے آگے ہیں تو پھر کچھ نہیں ہے. یہی تو وجہ امام حسین علیہ السلام دعا عرفہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ پروردگار جس نے تجھے پایا اس نے کیا کھویا، اور جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پایا. یعنی پوری کربلا توحید کے گرد گھوم رہی ہے، یعنی پوری یونیورس کی نگاہ امام حسین پر ہے، اور امام حسین کی نگاہ اپنے رب پر ہے. راضی ہے؟ ہاں عزیزان محترم، ہمارا بھی مقصد زندگی کا مجالس میں یہی ہونا چاہیے کہ ہم سے ہمارا رب راضی ہے، ہمارے عمل سے ہمارا رب راضی ہے. میری نماز ہے، میں اپنی زندگی میں اپنی چیزوں کا مالک ہوں. ایک تاجر اپنے گھر آیا تو اس کے گھر والوں نے دیکھا کہ چہرے سے بہت خوشحال لگتا ہے کوئی اچھا سودا، آج اچھی کوئی ڈیل کر آیا ہے. تو پوچھا کہ آج کیا وجہ ہے تم اتنے خوش ہو؟ کہا کہ آج میں نے بہت اچھی ڈیل کی ہے، بہت اچھا سودا کیا. کہا کیا کیا ہے؟ کہتا ہے میں نے آج ایک غلام خریدا. تو کہتا ہے پھر؟ کہتا ہے اس غلام کو میں خرید کر لایا، اس کو رکھا میں نے گھر میں، تو اس سے پوچھا میں نے کہ تم کیا کھاؤ گے، کیا پیو گے؟ کہا کہ جو آپ دیں گے میں کھا لوں گا. کہا اچھا تم کسی اور ایریے کے ہو تو تم کس طرح کا لباس پہنو گے؟ کہا جو تم آپ لباس دیں گے میں پہن لوں گا. کہا اچھا تم سو گے کس طرح؟ کہتا ہے جیسا آپ رکھیں گے میں سو لوں گا. تو کہتا ہے آج مجھے سمجھ میں آیا کہ جو انسان غلام ہوتا ہے وہ اپنے مالک کے آگے چوں چراں نہیں کرتا، سر تسلیم خم کرتا ہے کہ جیسے مالک نے رکھا ہوا ہے مجھے ویسا رہنا ہے. عزیزان محترم، ہم اپنی زندگی میں کتنے شکوے ہیں، ہماری زندگی میں کتنے گلے ہیں، یہ کیا ہے، یہ کم ہے، وہ ایسا کیوں نہیں ہے، یہ ایسا کیوں نہیں ہے. کتنی نعمتیں ہمیں خدا نے دی ہوئی ہیں. سب سے بڑی نعمت مولا کائنات فرماتے ہیں کہ جو نعمت جس کا تم سب سے
گزار ہو وہ دین اسلام ہے. تو آپ کو مجھ سے زیادہ احساس ہے، آپ اس معاشرے کے اندر رہتے ہیں، آپ کو کتنی تشنگی احساس ہوگی ہوگی اکثر اسلام ہونے کی، اسلام کا نہ ہونے کی. سڑکوں پہ، گلیوں کے اندر آپ
اسلامی معاشرہ ہوتا تو کتنی مشکلات. اسلام تو اپنے آپ کو دیکھیں مالک نہ سمجھے، خدا کی راہ میں آپ دیں گے، انفاق کریں گے، تو آپ اگر کو اپنا سمجھیں گے تو کبھی بھی نہیں جائے گا. یہ روایت میں ہے کہ جو مال تم اللہ کی راہ میں دیتے ہو وہ باقی رہ جائے گا، جو تمہاری جیب میں ہے، تمہارے پاس ہے، وہ ختم ہو جائے گا. یعنی کریڈٹ اپنا اس دنیا کے لیے بنائیں. دوسرا اسٹیپ میرے مولا فرماتے ہیں، پہلا کہ تم مالک نہیں ہو، حقیقی مالک وہ ہے. دوسرا اسٹیپ کہ اپنی زندگی میں لمبی لمبی تدبیریں نہ کرو، لمبی لمبی آرزوئیں نہ رکھو. کیوں؟ کیونکہ جب یہ پوری نہیں ہوں گی تو تم کفران کرو گے، تم شکوا کرو گے. اگر میں مثال کے طور پر آپ میرے مہمان ہیں، میں آپ سے کچھ تقاضے رکھنا شروع کر دوں، خود بہت سارے تقاضے اور خام خواہ کے، اور جاتے وقت آپ میرا وہ تقاضا پورا نہ کریں، تو میں کہوں گا یہ عجیب آدمی تھے، کیسے تھے؟ خوب میرا قصور ہے، میں نے خام خواہ ان کی ظرفیت سے زیادہ تقاضا رکھ لیا. خوب بات یہ ہے کہ پلاننگ کرنا از ڈفرینٹ، اپنی لائف کی کیریئر کاؤنسلنگ کرنا از ڈفرینٹ، اس کو رکھیں شارٹ ٹرم لانگ ٹرم گولز، مگر آرزوئیں نہ رکھیں لمبی لمبی، یہ ہو جائے وہ ہو جائے گا، یہ کر لوں گا وہ کر لوں گا، اور آخر میں کچھ بھی نہیں ہوگا تو کہیں گے پروردگار نے یہ نہیں دیا، پروردگار نے وہ نہیں دیا، پروردگار ہماری دعاؤں کو نہیں سنتا. ایک عارف آیت اللہ نخود کی اصفہانی، جو کہ مشہد مقدس کے اندر ان کا جو ہے وہ دفن ہے، ان کو حرم کی جو ابھی جو لوگ مشرف ہو چکے ہیں زیارت پر مشہد مقدس میں، اور جو لوگ نہیں ہوئے ہیں وہ درود بھیجے محمد والے محمد، اللہم صلی علی محمد والے محمد، انشاءاللہ آپ کے درود کے صدقے میں مولا رضا آپ کو بلائیں. بہت رعوف مہربان ہے، بہت ایسا امام ہے کہ جس کی درگاہ سے کوئی خالی ہاتھ نہیں جاتا. بہرحال ایک واقعہ آ گیا تو ذکر کرتا چلوں. ایک خدام کہتا ہے کہ میں سو رہا تھا، حرم میں جو خادم ہوتے ہیں جو کام کرتے ہیں، کہتا ہے میں سو رہا تھا تو میرے خواب میں امام آئے، اور امام نے کہا کہ فلاں دروازے پر جاؤ، ایک سائل آیا ہوا ہے، اس کا سوال پورا کرو، یعنی مانگنے والا ہے کوئی ہے، اس کا سوال پورا کرو. خادم تھا حرم کا، ہم لوگ نہیں تھے کہ خواب کو اگنور کر دیں، حرم کا خادم تھا، اٹھا گیا دروازے پر گیا، اسے کوئی نظر نہیں آیا، کوئی نظر نہیں آیا. اس نے اور غور سے دیکھا تو ایک کتا تھا، اس نے جب کتے نے دیکھا خادم کو تو کتا چلنا شروع ہو گیا، خادم بھی کتے کے پیچھے چلنا شروع ہو گیا. چلتے چلتے مشہد کی گلیوں میں گیا، کتا ایک جگہ جا پر رک گیا، اور اس نے اپنے اشارہ کیا، جو روڈ کے درمیان میں نالیاں ہوتی ہیں اس کے اوپر جالی ہوتی ہے، کتے نے اشارہ کیا، یہ گیا تو دیکھا کہ کتے کا بچہ جالی میں پھنسا ہوا تھا. رسول اللہ، یا امام رضا، ہم اس کتے سے کم تو نہیں جو آپ کی بارگاہوں میں آتے ہیں. یعنی اتنا رؤوف مہربان وہ امام ہے. آیت اللہ نخود کی اصفہانی حرم بننے سے پہلے دفنائے گئے، وصیت کی تھی انہوں نے کہ مجھے اتنے فٹ نیچے دفنایا جائے. کیوں؟ کیونکہ جب دوبارہ کھدائی ہوئی تو وہ پلر وہیں جا کر رکھا جہاں ان کی قبر تھی. یعنی عارف تھے، جانتے تھے کہ کہاں تک کھدائی ہوگی. ایسی شخصیت تھی. بیٹھے ہوئے تھے، ان کا شاگرد داخل ہوا، گریا کر رہے تھے. کہا کہ استاد گریا کیوں کر رہے ہیں؟ کہا کہ میرے درجات میں اضافہ ہو گیا ہے. تو کہا یہ تو خوشی کی بات ہے، درجات میں جب اضافہ ہو جائے تو آدمی کو تو خوش ہونا چاہیے. کہا میں گریا اس لیے کر رہا ہوں، جو اس سے پہلے والا میرا درجہ تھا اس میں جب کوئی میرے پاس اپنی مشکل لے کر آتا تھا تو میں دعا کر کر اس کی اس مشکل کو ہٹا دیتا تھا، لیکن اب میں جس درجے پر پہنچا ہوں تو اب مجھے پتا چلا ہے کہ وہ جو اس کی مشکل تھی وہ اس کی مشکل نہیں ہوتی تھی، وہ فضل الہی ہوتا تھا. میں دعا کرتا تھا اور وہ ہٹا دیتا تھا. عزیزان محترم، بعض اوقات ہماری زندگی میں جو مشکلات ہوتی ہیں، مشکلات نہیں ہیں، خدا ہمیں آزمانا چاہتا ہے، خدا ہماری استقامت کو دیکھنا چاہتا ہے، خدا ہمارے صبر کو دیکھنا چاہتا ہے کہ یہ بندہ میرا ہی ہے. بھائی مومن کے لیے ہے کہ مومن کو پریشان ہونا چاہیے کہ اگر 40 دن تک اس کے اوپر کوئی مشکل نہ آئے. مومن دنیا، یہ دنیا جنت نہیں ہے دوستو. دنیا کی جو صفت ہے، جو اس کی ایٹریبیوٹس ہیں، اس کے اندر مشکلات ہیں، یہ جدا نہیں کر سکتے کیونکہ یہ میٹر ہے. مادے میں مشکلات پائی جاتی ہیں، مادے سے آپ مشکلات کو جدا نہیں کر سکتے. آپ نے انہی مشکلات میں پروان چڑھنا ہے. بھائی جب تک آپ ایگزامز نہیں دیتے آپ نیکسٹ سٹیپ پر نہیں جاتے، آپ کو ڈگری نہیں ملتی ہے. دنیا امتحان ہے، ماشاءاللہ. دنیا سجن و مومن، دنیا مومن کے لیے زندان ہے، قید خانہ ہے. مومن کی روح پھڑکا رہی ہے اس قید خانے میں کہ کب لقاء اللہ ہوگا. تو دوسرا سٹیپ کہ اپنی زندگی میں آرزوئیں نہ کریں. جو لوگ دیر سے آئے، امام جعفر صادق علیہ السلام درود بھیجے محمد وال محمد، اللہم صلی علی محمد وال محمد. بندگی کے لیے مولا نے 3 شرائط بتائی ہیں کہ ان پر عمل کریں تو انسان بندگی کی طرف رجوع کرتا ہے. پہلی، اپنے آپ کو کسی چیز کا مالک مت سمجھو، دوسرا اپنی زندگی میں لمبی لمبی آرزوئیں نہ رکھو، تیسری چیز کہ جس چیز کا تمہیں خدا نے حکم دیا ہے اسے انجام دو، اور جس چیز سے کہا ہے کہ رک جاؤ اسے چھوڑ دو، یعنی حلال انجام دو اور حرام کو اپنی زندگی میں ترک کر دو۔ خوب یہ دیکھنے کو تو کتنی آسان سی تین باتیں ہیں، ذرا ایک دن اس پہ انسان عمل کرے تو انسان کو پتہ چلے گا۔ امام فرماتے ہیں کہ جس نے ان تین چیزوں پر عمل کیا وہ تقوی کی پہلی منزل پر ہے، پہلی منزل پر ہے، ابھی زہد نہیں آیا، ابھی ورا اور زہد نہیں آیا، ابھی تقوی کی پہلی منزل پر ہے۔ تو عزیزان محترم، ہم آئیں اس مجالس کے اندر دیکھنے کہ ہم تقوی کی کون سی منزل پر ہیں۔ امام منتظر ہے، وقت کا امام۔ آپ کیا سمجھتے ہیں ہم تو اٹھتے ہیں گریا کرتے ہیں دس منٹ مصائب پہ، پانچ منٹ اٹھ کے چلے جاتے ہیں، وہ 1100 سال سے زیادہ گریا کر رہا ہے، 1100 سال سے زیادہ۔ ہمارا دیکھنا، ہمارا سوچنا، ہمارا تخیل اتنا اسٹرانگ نہیں ہے کہ جس کو خود کربلا بے عین ہی نظر آتا ہوگا، کتنا سخت ہے یہ ہمیں خود محسوس کرنا پڑے گا۔ خود وقت کا امام فرماتے ہیں کہ جس طرح تمہیں پانی کی شدت احساس ہوتا ہے اور تم پانی لیتے ہو، اتنا اگر تمہیں ہمارا احساس ہو گیا تو ہم ظہور کر جائیں گے۔ مجھے آج بتائیں، جمعے کا دن تھا، جمعے کا دن متوقع ظہور کا دن ہے، عید کا دن ہے، عبادت کا دن ہے، اس لیے جمعے میں کافی اعمال ہیں، کافی چیزیں اس کے اندر ذکر کی گئی ہیں۔ ہم میں سے کتنوں نے آج کے دن وقت کے امام کو یاد کیا؟ میں کسی سے نہیں کہہ رہا، میں اپنے آپ سے پوچھتا ہوں، میں نے آج وقت کے امام کو یاد کیا؟ میں نے آج امام کے لیے تھوڑی دیر امام سے بات کی، مگر کیا امام حاضر نہیں ہے؟ ہم غائب ہیں، مگر کیا امام ابا سلط، جو کہ امام رضا علیہ السلام کا جو غلام تھا، درود بھیجو اللہم صلی علی محمد و علی محمد، درود با آواز اور بڑے دل کے ساتھ بھیجا کریں، کیونکہ روایت ہے کہ جو درود بھیجتا ہے اس کے دل سے نفاق ختم ہوتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد و جل، اللہم صلی علی محمد و علی محمد و جل فرجان۔ ابا سلط آپ جانتے ہیں کہ امام کے اصحاب میں سے ہے، امام کی شہادت کے بعد ابا سلط کو خلیفہ زندان میں ڈال دیتا ہے ایک بات کی وجہ سے، ایک سال ہو جاتا ہے ابا سلط کو زندان میں رہتا ہے، اچانک سے اسے خیال آتا ہے کہ میرا تو وقت کا امام ہے، میں ان سے توسل کرتا ہوں۔ جیسے ہی توسل کرتے ہیں تو نویں امام، امام تقی علیہ الصلوۃ والسلام، درود بھیجو محمد و علی، اللہم صلی علی محمد و علی محمد و جل کر رہا ہوں۔ خوب، نام میں اس لیے اکثر لیتا ہوں کہ تاکہ بچوں کے ذہنوں میں یہ باتیں ٹرانسفر ہوتی رہیں، ورنہ صرف انسان کن کے بھی کہہ سکتا ہے، لیکن ظاہر ہے بچے چھوٹے ہیں اور ان چیزوں کو، ان ساری چیزوں کا ان کو محافل میں پتہ ہونا چاہیے۔ تو نویں امام زندان میں داخل ہو جاتے ہیں، جیسے ہی آتے ہیں تو ابا سلط امام سے ایک گلہ کہتا ہے کہ مولا میں ایک سال سے زندان میں تھا، آپ نے میری مدد کے لیے آئے نہیں۔ تو امام کے بڑے سخت جملے ہیں، امام فرماتے ہیں کہ ابا سلط تم نے پورے سال میں مجھے یاد کتنی بار کیا؟ ہاں عزاداران امام حسین، کربلا پر رونے والے، کربلا پر تڑپنے والے کتنا اپنے وقت کے امام کو یاد کرتے ہیں، کتنی دیر۔ دیکھیں جمعے کا دن روایت میں امام کی زیارت بھی ہے اور امام کا ظہور کا متوقع دن بھی ہے، ہم پورے ہفتے میں 7 دن ہوتے ہیں، 7 دنوں میں کتنے گھنٹے ہیں، کتنے گھنٹوں میں کتنے منٹ ہیں، کتنے منٹس میں کتنے سیکنڈز ہیں، مجھے آپ بتائیں ہم کتنے سیکنڈ اپنے امام سے بات کرتے ہیں؟ کس کا انتظار کر رہے ہیں ہم، کس کا؟ جتنا ہم تھوڑی سی دیر کے لیے پورے دن میں ایک بس کا، کیا آپ کے ہم بسز ہیں، ٹرینز ہیں، ہوتا ہے نا کبھی بندہ جاتا ہے تو 3 منٹ بعد آئے گی، 4 منٹ بعد آئے گی، 5 منٹ بعد آئے گی، ہر جگہ ہوتا ہے، دن میں آپ کئی دفعہ ہوتا ہوگا، آپ انتظار کرتے ہیں نہیں کرتے؟ ڈیلی کتنی دفعہ انتظار کرتے ہوں گے جو ان چیزوں کو استعمال کرتے ہوں گے؟ پورے ہفتے میں ایک دن کچھ منٹ اپنے وقت کے امام کا ہم نے انتظار کیا بیٹھ کے کہ مولا میں حاضر ہوں، آ جائیے، نہیں عزیزان محترم. ہمارے ایک استاد واقعہ نقل کرتے ہیں کہ ایک شخص جمکران مسجد جو کہ کم المقدسہ سے تھوڑے فاصلے پر ہے, جو لوگ جا چکے ہیں ان کو پتا ہے, جو نہیں جا چکے, جس طرح مسجد سہلا ہے کوفہ کے اندر جو امام زمانہ سے منسوب ہے, اس طرح مسجد جمکران بھی ہے کم کے اندر. وہاں ہر بدھ اور منگل کی شب میں لوگ جاتے ہیں امام زمانہ سے توسل کرنے کے لیے, پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں, بھرا ہوا مجمع ہوتا ہے. ہمارے استاد کہتے ہیں کہ ہم نے ایک جوان کو دیکھا, اس کی کیفیت بڑی عجیب سی تھی, تو اس سے پوچھا کیا ہوا, وہاں عالم تھے, تو کہا کہ میری امام زمانہ سے ملاقات ہوئی ہے. تو کہا کہ تم نے کیا کہا امام زمانہ سے؟ کہا میں نے امام زمانہ سے کہا کہ مولا اتنے سارے لوگ ہیں, آپ تو 313 کا انتظار کر رہے ہیں, یہاں تو کئی سو لوگ ہیں, تو آپ آ کیوں نہیں جاتے؟ تو کہتے ہیں امام نے فرمایا کہ یہ جتنے بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں کوئی میرے لیے نہیں آیا, کسی کو اولاد چاہیے, کسی کو روزی چاہیے, کسی کو گھر چاہیے, کسی کو گاڑی چاہیے, میرے لیے کوئی نہیں آیا. ہاں عزیزان محترم, یہ بہت سخت ہے. جب انسان کو پتا ہو نا کسی در سے بہت کچھ ملتا ہے, تو وہاں انسان کا امتحان ہوتا ہے کہ کیا مانگتا ہے. پتا ہے نا کہ بھئی یہ در ہے, یہاں سے تو ملنا ہی ملنا ہے, اب کیا مانگ رہا ہے, یعنی اپنے لیے مانگ رہا ہے. مگر یہ بھول گیا اینا بے دمے بے مقتول بے کربلا, کہاں ہے جو کربلا کا بدلہ لے گا؟ اینا یبنا زہرا, کہاں ہے زہرا کا لال؟ اینا سبب متصل بے ارض والسما, کہاں ہے جو زمین اور آسمان کے متصل ہونے کا سبب ہے؟ کتنا میری نگاہیں ڈھونڈتی ہیں. میں تھوڑی دیر آ جاؤں, آپ سب گیٹ پہ کھڑے ہوں گے, کہاں رہ گئے مولانا صاحب, کب آئیں گے, کہاں پھنس گئے تھوڑی سی دیر, جبکہ جانتے ہیں کہ میں پہنچ جاؤں گا. کتنا اضطراب ہے عزیزان محترم. اگر یہ نہیں ہے نا, کچھ نہیں ہو سکتا. میں آپ کو بتاؤں, ساری باتیں ہوا میں بکھر جائیں گی, سب باتیں ہوا میں بکھر جائیں گی. وقت کا امام منتظر ہو اور ہم عجیب محفلیں لگا کے بیٹھے ہوں. ذکر علی عبادہ, علی کا ذکر عبادت ہے, مگر کیسا ذکر عبادت ہے؟ علی کا وہ ذکر کریں گے جو آپ کو با عمل کرتا ہو. بھائی کیسا ذکر ہے کہ میں علی کا ذکر کروں اور میں علی کی سیرت پہ پیروی ہی نہیں کروں؟ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ علی جب میدان جنگ پر ہے تو شجاع ہے, خندے پر کوئی پریشانی نہیں ہے, مگر جب خدا کی بارگاہ میں ہے تو اس طرح تڑپتا ہے جیسے کوئی سانپ اپنے گرد لپٹ رہا ہے. یعنی سیرت علی ہے, یہ سیرت علی ہے, کہاں ہے یہ ہماری زندگی کے اندر؟ مگر مولا کائنات اپنے گھر کے اندر اپنی زوجہ کے ساتھ کیسے تھے؟ رسول خدا کہتے ہیں میں حاضر ہوا, میں نے دیکھا علی بی بی زہرا کے ساتھ گھر کے کاموں میں مشغول ہیں. تو وہاں ایک بہت طولانی روایت ہے کہ جو میرے رسول خدا نے فرمائی ہے کہ جو شخص اپنے گھر میں اپنی زوجہ کی خدمت کرتا ہے اس کو اتنے حج کا ثواب ہے, اتنے شہداء کا ثواب ہے, اتنا اس کا جو ہے وہ سات نبیوں کا. خوب یہ کردار ہمارے اندر پایا جاتا ہے. اپنے بچوں کے ساتھ ہم کیسے ہیں, اپنے نیبرز کے ساتھ کیسے ہیں, اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ ہم کیسے ہیں؟ یہاں تو ذرا سی بات پہ ناراضی ہو جائے تو کئی سال ہو جاتے ہیں انسان بات نہیں کرتا. تو عزیزان محترم, اگر اس طرح بڑھے تو پھر یہ کربلا ہدایت نہیں دے گی. شرط ہے اس سفینہ النجات میں سوار ہونے کی, اپنے آپ کو ریوائیو کریں, دیکھیں کہ ہم جہاں سے اٹھ کے جاتے ہیں ہمارے اندر تبدیلی آ رہی ہے نہیں. میرا وقت کے امام سے رابطہ بہت امپورٹنٹ ہے. دیکھیں دشمن یہی چاہتا ہے کہ ہمیں بہت ساری باتوں میں, جیسے میں نے پہلے شروع میں عرض کیا کہ الجھائے رکھے, الجھائے رکھے کہ وہ ایک پارٹی الگ ہو گئی ہے, ایک پارٹی الگ ہو گئی ہے, اب دونوں ایک دوسرے کے مقابلے پر ہیں. اللہ کیا چاہتا ہے, وقت کا امام کیا چاہتا ہے, ہو کیئرس؟ ہمیں تو اپنی بات منوانی ہے, اس کو نیچے دکھانا ہے. ہر ذاکر بھی کوشش یہی کرتا ہے, ہر عالم بھی کوشش یہی کرتا ہے, اور ممبر پر وہ گفتگو کرتا ہے ان کے لیے گفتگو کرتا ہے جو مجمع یہاں موجود بھی نہیں ہوتا. یعنی تھرڈ پارٹی کو سنانے کے لیے پورا ایک گھنٹہ مجلس پڑتا ہے, جبکہ یہاں پورا جو لوگ آ کے بیٹھے ہوئے ہیں خالی ہاتھ, وہ سناتا رہے گا جی فلاں یہ کرتے ہیں, انہوں نے یہ کیا, وہ یہ سوچتے ہیں, وہ یوں کہتے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں. تو بھائی یہ کیوں آئے تھے یہاں, ان کا کیا قصور ہے کہ خالی ہاتھ چلے جائیں؟ ہم بھی تو واہ 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 جی واہ واہ جی واہ 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 کرتے رہتے ہیں. مطلب ہمارا قصور ہے بیسیکلی. یزید کیوں حاکم آیا تھا؟ لوگ با علم نہیں تھے. ہمارا قصور ہے, ہم باشعور نہیں ہوئے اتنا پڑھے لکھنے کے باوجود. دنیا کے بیسٹ کنٹری میں جو مشہور ہے اپنی یونیورسٹیز کی وجہ سے, وہاں پر تشیع کا معاشرہ دنیا کا جاہل معاشرہ بن جائے, کیسے ہو سکتا ہے یہ؟ کیسے ہو سکتا ہے یہ کہ اس علی کو ماننے والے کہ جس کے لیے مولا کائنات مولا رسول خدا کہتے ہوں, انا مدینہ تو علم و علی بابوہا, علم کے شہر کو ماننے والے, دروازے پر واہ واہ کرنے والے, دروازے سے باہر کھڑے ہو کر صرف دروازے پر واہ واہ کر رہے ہیں. بھائی علم کے شہر میں آؤ, پھر دکھائیں تمہیں, آؤ تمہیں 1979 کا 1979 کی ریولوشن دکھاتے ہیں کہ جو دروازے علی میں آ کر دنیا کو اکھاڑ پھینکا ہے. آج پوری دنیا گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہے مگر وقت کے علی کے ماننے والوں کو جھکا نہیں پا رہی ہے.
نعرہ تکبیر,
اللہ اکبر,
نعرہ رسالت
یا رسول اللہ,
کل ایمان نعرہ حیدری
یا جانے. محترم سوچنا ہے, سوچیں کس نے آپ کی سوچوں کو روکا ہوا ہے, کس نے آپ کو منجمد کیا ہوا ہے, کون سوچتا ہے؟ آپ اپنی شرٹ خریدنے کے لیے اتنے کیئرز کرتے ہیں, وچ کائنڈ آف اے برانڈ آئی ہیو ٹو ویئر, کون سا کپڑا مجھے پہننا ہے, کون سا رنگ مجھے پہننا ہے, مگر دین آپ کو جو دے رہا ہے وہ آپ لینے کی کوشش میں کوئی پریشان نہیں ہے. کس مدرسے میں پڑھا ہے, کون سے مکتب کا شاگرد ہے, کون اس کا استاد تھا, اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے, یہ رہتا کیسے ہے, یہ بولتا کیسے ہے, اس کے دوست کون ہیں؟ نو, ہمارے پاس تو ٹائم نہیں ہے. جو کہتا ہے کہ ہمیں تو صرف ثواب کمانا ہے, کہاں لے کے جائیں گے اس ثواب کو؟ وقت کا امام, کوفہ والے بننا چاہتے ہیں ہم کہ امام کو بلایا اور کوئی نہیں گیا. دنیا آج مذہب کا مذاق اڑا رہی ہے مگر یہ ہم بدلہ دے رہے ہیں سیدہ کے خون کے لال کا. گریا کرتے ہیں, ماتم کرتے ہیں. ٹائم از چینجنگ مائی برادرز, وقت تبدیل ہو رہا ہے. اگر ہم نے اپنے آپ کو صحیح نہیں کیا, کاروان چل پڑا ہے, کاروان چل پڑا ہے. میں رہ جاؤں گا, مجھے اپنی بقا کے لیے اس کاروان میں سوار ہونا ہے, مجھے بقا چاہیے. میں حنفیہ خالدون ہونا چاہتا ہوں, میں رہنا چاہتا ہوں ہمیشہ کے لیے. صرف گفتگو, صرف باتیں, کوئی کچھ کہہ دے تو اس کو کچھ کہہ دیتے ہیں, کوئی لیبل لگا دیتے ہیں, کچھ کر دیتے ہیں. مطلب دشمن اتنا طاقتور ہو گیا ہے کہ ہماری صفوں میں گھس کر ہمیں بتائے گا کہ دین کیسے کیا جاتا ہے, ہمیں بتائے گا کہ کیا پڑھنا ہے اور کیا نہیں پڑھنا ہے. تو پھر سب غوزے میں چلے جائیں. عزیزان محترم, خاص طور پر جوان, اپنی زندگیوں کو غنیمت سمجھیں. دوبارہ نہیں آئے گی زندگی, زندگی ایک ہی دفعہ آئی, اور کربلا والوں کے پاس جیسی آئی کسی کے پاس نہیں آئی, کسی کے پاس نہیں آئی. بس میں زیادہ آپ کو زحمت نہیں دوں گا, ظاہر ہے میرے بردر بیٹھے ہوئے, اور جب دوسرے لوگ آ جائیں تو مناسب نہیں ہے کہ اردو زبان میں زیادہ گفتگو کی جائے. بس یہ یاد رکھیں, اگر وقت کے امام سے رابطہ نہیں تو پھر اپنے اعمال کی طرف نگاہ رکھیں. کیوں دیکھیں, علی اپنے وقت میں جب امام تھا تو تھوڑے سے لوگ تھے, جب امام حسن اپنے وقت کا امام تھا تو تھوڑے سے لوگ تھے, امام حسین اپنے وقت کا امام تھا تھوڑے سے لوگ تھے. آج وقت کا امام کتنے لوگ ہیں؟ پوری دنیا میں عزاداری ہو رہی ہے, پوری دنیا میں ماتم ہو رہا ہے. اپنے آپ کو کاٹنے کو تیار ہیں ہم, مگر کون بچا رہا ہے سامرا کو, کون بچا رہا ہے سیریا کو, کون بچا رہا ہے؟ ہم با عمل لوگ بچا رہے ہیں. یہ آسان نہیں ہے. ورلڈ از چینجنگ مائی برادر, میں آپ کو کہہ رہا ہوں دنیا تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے, کیونکہ ہمیں لگژری کی عادت ہو گئی ہے. ہمارا سکون ہے، میری آفس ہے، میرا جاب ہے، میرے بچے اچھے اسکول میں،
دنیا میں ہو رہا ہے، مجھے اس سے کیا امام آئیں گے، کب آئیں گے، ابھی تو بہت ٹائم ہے قبلہ، اتنی جلدی بھی کیا ہے آپ کو امام بلانے کے لیے؟ عزیزان محترم، ایک عالم، بہت بڑے عالم تھے، جب بھی مجلس پڑھتے تھے سوائے امام زمانہ کو اپنی زندگی میں کوئی مجلس نہیں پڑھا، وہ کہتے ہیں کہ میں مجلس پڑھا تھا اور مڈل ایج لوگ مجلس میں بیٹھے رہے 40 سال ایسے، لیکن ان کو کہا میں کہ یہ مجھے بتائیں کہ اگر آپ نے گھر کے اندر مرغیاں پالی ہوئی ہوں، شہد ہو، یارڈ ہو آپ کے گھر میں، آپ کے بھی ہیں ماشاء اللہ، مرغیاں پالی ہوئی ہوں، آپ اپنے گھر میں آئے، آپ کو وہ مرغیاں نظر نہ آئے، آپ اپنی دیکھیں گے اس طرف، دیکھیں گے آپ سوچیں گے گیٹ سے باہر نکل گئی ہیں، آپ گیٹ سے باہر چلے جائیں گے، مگر آپ کو پھر نظر نہیں آئے تو آپ اپنی گلی میں ڈھونڈیں گے، آپ کو اپنی گلی میں نظر نہیں آئے تو آپ کارنر تک چلے جائیں گے، کارنر تک نظر نہیں آئے تو آپ بازار تک چلے جائیں گے، تو کہتے ہیں کہ مرغیاں، مرغی کی کیا قیمت ہے، اس کی کتنی ویلیو ہے، اس کے لیے آپ اتنے پریشان ہیں، ایک شخص 1150 سال سے نہیں آیا آپ کے گھر، ایک دفعہ آپ اتنے پریشان ہیں، ایک دفعہ کس کا انتظار کر رہے؟ یوسف زہرا کو عزیز علی محترم، بس آپ کی زحمت تمام، کوفہ جاتے ہوئے میرے مولانا نے بھی بڑا انتظار کیا، کیونکہ سامنے اپنی فوج تھی نا، اس میں لوگ شامل ہوتے جا رہے تھے، ایک عجیب سی طرف تھی میرے مولانا، ایسا لگتا ہے کسی کا انتظار تھا، کوفہ جاتے وقت جب انہوں نے علم لوگوں کو بانٹے ہیں تو ایک علم کو رکھ لیا، پوچھا صاحب نے، بولا یہ علم دے دے، کہا نہیں اس کا لینے والا آئے گا، وقت گزرتا چلا گیا، حضرت زینب سلام اللہ آئی بھائی کے پاس، بھیا ہر کسی کے پاس لوگ آ رہے ہیں، آپ کا کوئی نہیں آ رہا، بھائی مظلومیت حسین، یہ ضبط آ گیا کہ میرا حسین تنخواہ ہے، دو مختلف روایتیں ہیں، کچھ لوگ اپنے نام کے لیے بالکل ویسے ہی ہوتے ہیں جیسا نام ہے، ہاں عزیزو حبیب نام ہی ایسا ہے، کچھ روایتیں ہیں کہ حبیب کربلا سے پہلے آ گئے، کچھ کہتے ہیں نہیں کربلا کے اندر پہنچے، جب بی بی زینب نے پوچھا نا کہ بھیا آپ کا کوئی نہیں آیا، کہا نہیں آئے گا، حضرت زینب جانتی تھی کہ کس کا انتظار ہو رہا ہے، حضرت علی حسین ابن علی نے خط لکھا، کہا انا حسین ابن علی، اور پھر لکھا الی حبیب ابن مظاہر، اور فقی اس زمانے کا نامہ لیٹر دیا اور بھیجا نامے کو، کوفہ میں دروازہ کھٹکھٹایا، کہا کون آیا ہے، کہا غریب حسین کا خط لے کر آیا، جب حسین کا نام سنا تو پریشان ہو گئے، حبیب نے خط دیکھا، اپنی دادا سے کہا حسین مجھے کربلا میں بلا رہا ہے، حسین نے نامے میں لکھا ہے کہ مجھے دشمن نے چاروں طرف سے گھیر لیا ہے، حبیب تم مجھے سب سے زیادہ بہتر جانتے ہو، تم میرے نانا کے صحابی ہو، میری مدد کو آؤ، یہ کہنا تھا، حبیب نے دادا سے پوچھا ارے کیا کہتی ہو، دادا کہتی ہے ارے امام حسین بلا رہے ہیں، آپ مجھ سے پوچھتے ہیں، کمال ہو سنہا ہو ایسی بیویوں پر کہ جنہوں نے اپنے ہمسروں کو روکا نہیں حسین کی طرف جاتے ہوئے، ہاں حبیب نے اپنے گھوڑے کو اپنے غلام کو دیا کہ جاؤ فلانے مقام پر جا کر میرا انتظار کرنا، کیونکہ آپ جانتے تھے کوفہ میں پہلے لگ چکے تھے، سختیاں تھیں، ہر کوئی کوفہ نہیں چھوڑ سکتا تھا، حبیب بازار میں کچھ خریداری کے بہانے سے نکلے، جیسے کچھ خرید رہے ہیں، ایسے میں دیکھا کہ ابن اوس جا کچھ خرید رہے ہیں، کہا ابن اوس جا نہیں جانتے کیا ہو گیا، یہاں تک کیا خرید رہے ہو، کہا میں حنا خرید رہا ہوں، مہندی خرید رہا ہوں خضاب لگانے کے لیے، کہا ابن اوس جا حسین ابن علی کربلا پہنچ گئے ہیں، چلو آؤ مدد کو، خون سے تمہاری داڑھی میں خضاب لگائیں گے، ہاں جو یہ سننا تھا یہ چل پڑے، چلتے چلتے حبیب نے کیا منظر دیکھا کہ جہاں پر وہ گھوڑا کھڑا تھا سے پہلے دیکھا گھوڑے کے اندر ایک استراب پایا جاتا ہے، اب غلام گھوڑے سے باتیں کرتا ہے، کہتا ہے آخر تمہیں کیا استراب ہے، اگر تمہارا مالک نہیں آیا تو میں غلام تمہارا حسین کی خدمت کے لیے چلا جاؤں گا، ارے حبیب یہ دیکھ کر پریشان ہوتا ہے، ارے حسین کتنا مظلوم ہے کہ جانور بھی پریشان ہے، میرا غلام بھی پریشان ہے، اب جب جانے لگے گھوڑے پر
ہے نہیں مالک آج مجھے جانے مت دے, میں آپ کے ساتھ حسین کی قربانی کے لیے جاؤں گا. ہاں جی جو کچھ دیر گھوڑے پر حبیب چلتے تھے تو پیچھے غلام دوڑتا ہے, کچھ دیر غلام کرتا گھوڑے پر چلتا ہے حبیب گھوڑے کے پیچھے دوڑتے چلے جاتے ہیں. ہائے شہادت کا شوق, ہائے وقت کے امام کے لیے دل کا تڑپنا. ہاں پہنچے, دیکھا فوج نے امام حسین کی کہ کوئی خاک آ رہی ہے, شاید کوئی کوفہ سے کوئی فوج تو نہیں آ رہی, مگر جیسے خاک نے اپنے دامن کو چاک کیا تو حبیب کا چہرہ نظر آیا. سب نے اللہ اکبر کہا. جیسے حبیب کو میرے مولا نے دیکھا آنکھوں میں شوق عشق پیدا ہو گیا. کہا حبیب ہم تمہارا ہی تو انتظار تھا, ارے یہ سننا تھا اس بھنگڑ کو جب میری بیوی نے دیکھا. کہا فضا یہ کیسی بھنگڑ بن چکی ہے. کہا کہا بیوی حبیب آیا ہے. جب میری بیوی نے سنا تو کہا فضا جاؤ حبیب کو ہمارا سلام پہنچاؤ. فضا کہتی ہے اب میں کیسے بولتی کہ یا سید حبیب کو سلام, مگر میں نے اطاعت کی. میں جیسے ہی گئی تو میں نے حبیب کو کہا حبیب زینب نے سلام پہنچایا ہے. یہ حبیب نے سننا تھا منہ پر تماچے مارے, کہا حبیبی بیٹی نے مجھے سلام, ہاتھ میں خاک اٹھائی بالوں میں ڈالی. کہا ارے سید شادی یہی کہنا چاہتی تھی حبیب ہم تمہارا ہی تو انتظار کر رہے تھے. ہاں جی تو وقت گزر گیا, بس دو منٹ آپ کی زحمت تمام. اجر اللہ آپ کے گریے کا اجر حضرت سیدہ کے پاس ہے اور کوئی اس کا اجر نہیں دے سکتا. شب عاشورا میرے مولا نے دو عجیب منظر دیکھے, دو مختلف خیمے. اس خیمے میں کیا دیکھا, حبیب درمیان میں بیٹھا ہے, اطراف میں سارے اصحاب بیٹھے ہیں. میرے مولا سن رہے ہیں کہ کیا حبیب کہہ رہا ہے, دیکھو یہ اہل بیت ہیں, یہ ہمارے آقا ہیں, ہم غلام ہیں. دیکھو خیال رکھنا کہیں ہم سے پہلے یہ شہید نہ ہو جائے, یہ ہم سے پہلے شہید ہو جائے. سارے انہوں نے کہا صاحب نے کہا حبیب تم جیسے کہتے ہو ہم ویسے ہی کریں گے. میرے مولا چند قدم آگے بڑھے, دیکھا ایک اور خیمہ ہے, عباس درمیان میں بیٹھا ہے, بڑی ہاشم اطراف پہ بیٹھے ہیں. حضرت عباس کہتے ہیں دیکھو ہاشمی جوانوں وہ ہمارے مہمان ہیں, یہ نہ ہو کہ مہمان ہم سے پہلے ہم پہلے قربانی دیں گے. ارے میں ہاتھ جوڑ کر کہوں گا مولا عباس ارے وہ وقت نہ آیا کہ لوگ آپ کو پیچھے رکھتے, ارے آپ تو ایسے سالار تھے کہ فوج ہی جس کی پہلے چلی گئی. اجر اللہ لا لا انت لا لکم الظالم بتایا پرند والے امام زمانے کے ظہور میں تھا کی تدا فرمایا, ہمیں ان کے ناشکروں کی مدد کار و شمار فرما, اتنے پریشانی حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما, جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد صالح عطا فرما, جو بیمار ہیں بیمار کربلا کے صدقے میں شفا کاملہ اور عاجلہ عطا فرما, جو اسیر ہیں اسیران شام اور کوفہ کے صدقے میں رہائی عطا فرما. پاکستان اور جہاں جہاں بھی مسلمان پوری دنیا میں عزاداری کر رہے ہیں پروردگار ان کی جان مال عزت حفظ فرما, اور خاص طور پر مقصد امام حسین کو ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما. ہمارا ہر عمل ان ایام میں پروردگار تیری خالص رضا کے لیے ہونا چاہیے. پروردگار ہمارے ہر قدم کو بندگی کی طرف رواں دواں فرما. پروردگار دنیا میں جو بھی اسلام کے دشمن پروردگاروں کو نشت و نابود فرما. آخر میں ایک دفعہ سورہ فاتحہ اور تین دفعہ سورہ توحید پڑھ کر تمام مومنین مومنات مرحومین اپنے شہداء اپنے مرحومین کو سب کو پڑھ کر خاص طور پر استغفار سے ابتدا کر کے لوگوں پر چل رہے ہیں.
brothers and sisters, you and I have an important responsibility. We need to rise to the challenge. We need to make sure that our voice and the voice of the oppressed is heard. There were over 110,000 of the prophets companion on that day. They saw the prophet, they listened. Whoever I am is guardian and leader after me, I mean, is going to be instructed.
My mom, she watches the channel, and she's told me that not only has she learned about Islam, but it's also helped her understand my reborn faith.
I just want to say that this process is so difficult. To challenge something that you've been brought upon, that your whole family believes in, that your whole community believes in.
When I did finally read the Quran, it was made completely sense to me. I just thought, when I was reading it, I was like, you know what? This is what I'm meant to do. This is exactly, to me, this is the truth. This is peace. This is beauty. It's in the Quran.